الحمد لله، الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، فعن صخر بن ودعة الغامدي الصحابي رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. وكان صخر تاجرا فكان يبعث تجارته أول النهار فأثرى وكثر ماله. رواه أبو داود والترمذي وقال حديث حسن. حضرت صخر بن وداعة الغامدی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے اس کے ایام کے ابتدائی حصے میں برکت پیدا فرما، دنوں کے ابتدائی حصے میں میری امت کے لیے برکت پیدا فرما، یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا فرمائی ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میری امت کے لیے دن کے ابتدائی حصے میں ایسی برکت نازل فرما جو کہ بہت زیادہ ہو اور بڑی عظیم الشان ہو. انزل برکت العظیم العظیمۃ الکثیرۃ، کہ اللہ ایسی برکت نازل فرما جو بڑی عظیم الشان ہو اور بہت زیادہ ہو. کوانٹیٹی میں بھی زیادہ ہو، کوالٹی میں بھی زیادہ ہو. کوالٹی کے اعتبار سے، کیفیت کے اعتبار سے بڑی عظیم الشان ہو، اور کوانٹیٹی اور کمیت کے اعتبار سے بہت زیادہ ہو. یہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے دعا فرمائی کہ اللہ میری امت کے لیے اس کے دن کے ابتدائی حصے میں بڑی عظیم الشان اور بہت زیادہ برکت پیدا فرما، ایسی برکت پیدا فرما جو کمیت کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ ہو اور کیفیت کے اعتبار سے بھی بہت زیادہ ہو. حضرت امام مصنف علیہ الرحمہ علامہ نووی رحمہ اللہ تعالی کتاب السفر کے اس سب سے پہلے ترجمۃ الباب سے دو باتوں کی طرف اشارہ فرما رہے ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعرات کے دن سفر کرنا پسند فرماتے تھے، اور کم ہی ایسا ہوتا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعرات کو چھوڑ کر کسی اور دن میں سفر فرماتے تھے. تو اس سے حضرات محدثین نے اور علماء نے یہ بات ہمارے لیے اخذ کی اور ہماری رہنمائی فرمائی کہ یوم الخمیس جمعرات کے دن سفر کرنا مستحب ہے. باب استحباب الخروج یوم الخمیس، یہ پہلی بات ہے کہ جمعرات کے دن سفر کو شروع کرنا یہ مستحب ہے. اور اگر سفر کرنا جمعرات کے دن ممکن نہ ہو تو سنیچر کے دن کی کوشش کرے، اس لیے کہ ایک اور حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بارک اللہ لامتی فی سبتہا و خمیسہا، اللہ تعالی شانہ نے برکت پیدا کی ہے میری امت کے لیے اس کے سنیچر کے دن میں اور اس کے جمعرات کے دن میں. تو کوشش یہ کرے کہ تھرزڈے کو سفر شروع کرے، یہ مستحب ہے. اور اگر تھرزڈے کو نہ ہو سکے تو سنیچر کی کوشش کرے، اور اگر سنیچر کو بھی ممکن نہ ہو تو جس دن میں بھی سفر کرے گا اللہ جل جلالہ وعم نوالہ برکت پیدا کرے گا، لیکن جمعرات کے دن خاص برکت ہوگی. سنیچر کے دن بھی برکت ہوگی لیکن جمعرات کے دن سے کم، اور کسی اور دن میں اگر کام شروع کیا جائے تو اس میں برکت ہوگی لیکن کم ہوگی. اگر تقوی کے ساتھ ہو، شریعت مطہرہ کی پابندی کے ساتھ ہو تو ہر سیکنڈ میں برکت ہو سکتی ہے. لیکن ظاہر ہے کہ ایک متقی شخص کو جمعے کے دن جو برکتیں ملیں گی عبادت میں، وہ جمعرات کے دن نہیں ملیں گی، وہ بدھ کے دن نہیں ملے گی. حالانکہ بدھ کے دن بھی متقی ہے، جمعے کے دن بھی متقی ہے. شب قدر میں جو برکتیں ملیں گی جو اور راتوں میں نہیں ملیں گی. تو کوشش یہ کریں کہ جمعرات کے دن سفر ہو تاکہ برکتیں بھی ملیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت پر بھی عمل ہو جائے. اور یہ صرف سفر کے لیے نہیں، اور بھی کوئی کام کرنا ہو تو جمعرات کے دن میں برکتیں ہوں گی انشاءاللہ. امید اللہ سے یہی ہے، جمعرات کے دن نہیں تو سنیچر کے دن. اور دوسری بات جو امام مصنف علیہ الرحمہ ہمیں بتلانا چاہ رہے ہیں وہ ہے واستحبابہ اول النہار، کہ سفر جو ہے جو جمعرات کے دن شروع کرنا مستحب ہے، تو پھر دن میں بھی ابتدائی حصے میں صبح کے وقت نکل جانا یہ مستحب ہے. تو جمعرات کے دن اگر شام کو نکلا تو بھی کوئی حرج نہیں، دوپہر کو نکلا تو بھی کوئی حرج نہیں، کسی بھی دن کسی وقت نکل گیا کوئی حرج نہیں. لیکن اگر جمعرات کے دن نکلتا ہے اور صبح کے وقت نکلتا ہے تو ایک اور مستحب پر عمل ہو جائے گا. اور اگر جمعرات کو نہیں نکلتا، سوموار کو نکلتا ہے، تو جمعرات کے دن سفر کرنے کا جو مستحب ہونا ہے وہ تو چھوٹ گیا، لیکن اول دن میں نکل جائے گا تو ایک مستحب ہاتھ میں آ جائے گا. تو امام مصنف علیہ الرحمہ یہ فرماتے ہیں کہ جمعرات کے دن سفر کرنا بھی مستحب ہے. ایک مستحب یہ ہے کہ جمعرات کے دن سفر کرے، اور دوسرا مستحب یہ ہے کہ جس دن بھی ہو صبح کے وقت سفر کو شروع کرے. تو بجائے ظہر کے بعد نکلنے کے فجر پڑھ کے نکل جاوے، 8 بجے نکل جاوے. اگر جمعرات کے دن نکلا سفر کے لیے اور صبح کے وقت نکلا تو دو مستحب پر عمل ہو گیا. اگر جمعرات کے دن نکلا صبح کے بعد نکلا تو ایک مستحب پر عمل ہوا، اور جمعرات کے علاوہ کسی اور دن کو نکلا اور صبح کے وقت نکلا تو ایک مستحب پر عمل ہوا. یہ جو دوسری بات ہے کہ سفر شروع کرے صبح کے وقت، اس کو ثابت کرنے کے لیے حضرت امام مصنف علیہ الرحمہ نے حضرت سخر ابن وداع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ذکر فرمائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہم بارک لامتی فی بکورہا، اے اللہ میری امت کے لیے عظیم الشان برکت پیدا فرما، بہت زیادہ برکت پیدا فرما اس کے دن کے ابتدائی حصے میں. تو امام مصنف علیہ الرحمہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے دعا فرمائی تھی کہ اے اللہ میری امت کے دن کے ابتدائی حصے میں برکت پیدا فرما. تو جو کام بھی دن کے ابتدائی حصے میں کیا جائے گا اس میں برکت پیدا ہوگی. لہذا سفر کو اگر دن کے ابتدائی حصے میں شروع کرے گا تو سفر بھی عافیت والا رہے گا، اور جس مقصد کے لیے سفر کر رہا ہے اس میں بھی کامیابی ہوگی. سفر کر رہا ہے تجارت کے لیے تو سفر عافیت والا بھی رہے گا اور تجارت میں برکت ہوگی. سفر کر رہا ہے علاج معالجے کے لیے، برکت بھی ہوگی اور علاج معالجے میں کامیابی بھی ہوگی. اور پھر راوی کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی، وَكَانَ اِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً اَوْ جَيْشًا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سریہ کو بھیجتے تھے یا لشکر کو بھیجتے تھے، تو جیشن جو ہے وہ لشکر کو کہتے ہیں، اور لشکر کے لیے ایک دوسرا لفظ ہے سریہ اور تیسرا لفظ ہے غزوہ. تو سریہ اس لشکر کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف نہ لے جائیں. اور غزوہ اس لشکر کو کہتے ہیں جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوں، موجود ہوں. اسی لیے کہتے ہیں غزوہ بدر، غزوہ احد، غزوہ خندق، اس لیے کہ یہ وہ جنگیں ہیں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی. اور کئی جنگیں وہ ہوئی ہیں کہ جن میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شرکت نہیں فرمائی. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لشکر کو بھیج دیتے تھے، تو لشکر کو بھیجتے تھے اور آپ خود شرکت نہیں فرماتے تھے، اسے سریہ کہتے ہیں، اس کی جمع ہے سرایا. اور جس میں آپ خود شرکت فرماتے تھے اس کو غزوہ کہتے ہیں، اس کی جمع ہے، پلورل ہے، غزوات. اور سریہ اور غزوہ کے لیے جو جنرل ٹرم ہے وہ ہے جیش. تو ہمارے زمانے میں بھی اگر کوئی لشکر جائے گا اسے جیش کہیں گے. جیش ہر لشکر کو کہتے ہیں، مسلمانوں کے لشکر کو بھی کہتے ہیں، غیر مسلم کے لشکر کو بھی کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے لشکر کے لیے بھی لفظ جیش ہر لشکر کو کہتے ہیں. اور سریہ اور غزوہ دو خاص قسم کے لشکر ہیں. سریہ وہ لشکر ہیں جس میں صرف صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین ہوتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہوتے تھے. اور غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علی مجمعین کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہوتے تھے. تو اذا بعث سریتن او جیشن، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کسی سریہ کو بھیجتے تھے، اور اگر کسی کو سریہ کا لفظ سمجھ میں نہ آئے تو یوں سمجھو کہ یا لشکر کو بھیجتے تھے، یہ گویا تشریح کر رہے ہیں سریہ کی. سریہ او جیشن بعثہم من اول النہار، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھیجتے تھے، روانہ فرماتے تھے دن کے ابتدائی حصے میں. تو ایک طرف تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قولی حدیث ہے کہ اے اللہ میری امت کے لیے اس کے دن کے ابتدائی حصے میں برکت پیدا فرما، اور دوسری طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی حدیث ہے کہ جب لشکر کو بھیجتے تھے تو اول نہار میں بھیجتے تھے. تو اول نہار میں بھیجنا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا قبول ہو گئی ہے. اب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور پھر تابعین اور پھر تبا تابعین اور آج تک امت کے جو عشاق لوگ ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، عشاق، یا جن کو فکر آخرت ہے، تو آخرت کے تجار ہیں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق ہیں؟ اگر آخرت کے تجار ہوں گے تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق بھی ہوں گے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشاق ہوں گے تو آخرت کے تجار بھی ہوں گے. جو آخرت کی تجارت ہر وقت کرتے رہتے ہیں، تو جیسے جو مال و متاع کی تجارت میں لگا رہتا ہے اس کی ہر وقت نظر یہ رہتی ہے کہ کہاں مجھے دو پیسے مل جائے. یہ ہمارے انڈیا پاکستان سے جو لوگ سعودی عرب وغیرہ بیچارے کمانے کے لیے جاتے ہیں، تو ان کا مقصد ایک ہی ہے کہ ہم نے سفر ہی کیا ہے کمانے کے لیے، تو ہر جگہ پر یہ دیکھتے رہتے ہیں کہ ہمیں دو پیسے کہاں مل جائے. آپ اگر کسی سے تعلق ہو جائے اور تعلق ہونے کے نتیجے میں آپ کہیں گے کہ بھائی میں پہلی مرتبہ آیا ہوں مدینہ منورہ، کوئی کھجور وجور کا کوئی اچھا آپ کی، چلو ہم اس میں بھی اس کا کمیشن ہوگا. آپ اگر کہیں کہ بھائی میں پہلی مرتبہ آیا ہوں مکہ مکرمہ جانا ہے، کوئی ایسا ڈرائیور تلاش کر کے دیجئے جو راستے میں پریشان نہ، اس میں بھی اس کا کمیشن ہوگا. کوئی بری چیز نہیں ہے، کماتے ہیں حلال طریقے سے، کوئی حرج نہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ مقصد، تو اسی طرح جو رجال آخرت ہوتے ہیں ان کی نظر رہتی ہے اجر و ثواب پر، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بتلائی ہوئی بات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ کسی طرح یہ ایڈجسٹ ہو جائے. تو ہو سکتا ہے کہ دنیا کا تھوڑا بہت ہمیں انکنوینئنس ہو جائے، لیکن آخرت کا مسئلہ تو بن ہی جائے گا ہمارا. اسی طرح عشاق ہوتے ہیں، تو عشاق تو یہ بھی نہیں دیکھتے کہ اس کے نتیجے میں ہمیں آخرت کا فائدہ ملے گا یا نہیں. حضرت شیخ الہند رحمہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے وتر کی نماز کے بعد دو نفل بیٹھنے کی حالت میں پڑھتے ہوئے دیکھا، تو پوچھا کہ حضرت آپ یہ دو رکعت بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں، حالانکہ شریعت مطہرہ نے مسئلہ یہ بیان کیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کھڑے ہو کر نماز جب کوئی پڑھتا ہے نفل نماز، واجب اور فرض میں تو یہ گنجائش نہیں ہے، نفل نماز جب کوئی کھڑے ہو کر پڑھتا ہے تو اسے ڈبل ثواب ملتا ہے، بیٹھ کر پڑھتا ہے تو سنگل ثواب ملتا ہے. تو حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ہمیں آدھا ثواب ملے یا پورا ثواب ملے، ہمارا ثواب ہمیں کہاں اللہ کی بارگاہ میں کامیابی تک پہنچائے گا. ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ صحابی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وتر کی نماز کے بعد بیٹھ کر نماز پڑھتے ہوئے دیکھا. یہ عشق میں جو ہم ان کی نقل کریں گے یہ ہمیں اللہ کے یہاں نجات دلا سکتا ہے. ہم تو عشق کو دیکھتے ہیں، ہم ثواب واب کو نہیں دیکھتے. اسی لیے آپ کو دو قسم کے لوگ ملتے ہیں بزرگوں میں. بعض وہ ہیں جن کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ جمعہ کے دن میرا انتقال ہو، اور بعض وہ ہیں جن کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ سوموار کے دن انتقال ہو. جن کے اوپر خوف الہی کا غلبہ ہوتا ہے، غلبے الگ الگ ہوتے ہیں، جن پر خوف خدا کا غلبہ ہوتا ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ جمعہ کے دن انتقال ہو. اس لیے کہ جمعہ کے دن کے بارے میں حدیث میں آیا ہے کہ جس شخص کا جمعہ کے دن انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو قبر میں سوال نہیں ہوگا، قبر کی منزل اس کے لیے ایسے ہی گزر جاتی ہے. تو جن کو خوف، ہمارے جیسے گنہگار لوگوں کو دل میں یہی خیال آتا ہے کہ اللہ کرے کہ جمعہ کے دن ہمارا انتقال ہو جائے. اور جن پر عشق نبوی کا غلبہ ہوتا ہے وہ یہ چاہتے ہیں کہ کاش کے سوموار کے دن انتقال ہو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سوموار کے دن انتقال تو نہیں ہو سکا، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ پوچھا بیماری میں کہ آج کون سا دن ہے، تو کہا گیا کہ سوموار کا دن. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ انشاءاللہ مغرب تک میں، یعنی انشاءاللہ مغرب تک میں روح نکل جائے تو اچھا ہے. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ ہم لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ بھائی مستحب ہی تو ہے جمعرات کے دن، صبح کو کام کرنا مستحب ہی تو ہے. نہیں، یہ حضرات عشاق تھے، آخرت کی تجارت کرنے والے تھے، پھر یقین ان کو تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو بات بتلائی ہے اس میں جو دنیا اور آخرت کے فائدے ہو سکتے ہیں وہ اس کے خلاف کرنے میں کبھی بھی نہیں ہو سکتے. تو خود جو ہے صخر، یہ صحابی رضی اللہ عنہ، وکانا صخر تاجرن، حضرت صخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تاجر تھے. فکان یبعث تجارتہ اول النہار، بس یہ اپنی تجارت کے سامان کو دن کے شروع حصے میں بھیجتے تھے. تو اپنے گھر سے مارکیٹ میں سامان جب بھیجتے تھے، دکانیں تو ہوتی نہیں تھی اس زمانے میں، مارکیٹ آج کل بھی جو مارکیٹ ہوتی ہے وہاں تو سامان لے جانا پڑتا ہے روزانہ، تو نوکروں کو جلدی بھیج دیتے تھے فجر کے بعد ہی کہ جاؤ جلدی صبح کے وقت جاؤ. یا یہ کہ ایک ملک سے دوسرے ملک میں تجارت کے لیے جانا ہوتا تھا تو اول نہر میں روانہ کرتے تھے. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ فاسرا، وہ صاحب ثروت ہو گئے، وہ مالدار ہو گئے. وکثر مالہ، اور ان کا مال بہت بڑھ گیا. اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو انہوں نے سنا اور اس پر یقین کر کے صبح کے وقت تجارت کو شروع کرتے تھے. اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا؟ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوا کہ ہمیں بھی اپنے سارے کام صبح کے وقت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. ہمارے اکابر، ہمارے مشائخ کا یہ معمول تھا کہ وہ تہجد کے لیے اٹھ جاتے تھے. معمول پچھلے زمانے میں تو یہی تھا، بے دین لوگوں کا بھی، جو تہجد اور فجر کی نماز نہیں پڑھتے تھے وہ بھی تہجد کے وقت بیدار ہو جاتے تھے. گاؤں میں، دیہات میں 3:30 بجے 4 بجے سب کے گھروں میں چائے شروع ہو جاتی ہے. اور آج بھی جو پرانے لوگ ہیں، بوڑھے لوگ ہیں، وہ 4:30 بجے اٹھ جاتے ہیں، 4 بجے اٹھ جاتے ہیں، اور رات کو 9, 9:30 بجے 10 بجے تک میں سو جاتے ہیں. یہ پہلے شہروں میں شروع ہوا کہ راتوں کو جاگنے کا اور دن کو سونے کا، اور دھیرے دھیرے اب پوری دنیا کو اس نے اپنی لپیٹ میں لے لیا. تو یہ جو برکت والا وقت ہے صبح 9-10 بجے تک کا وہ بستر میں گزر جاتا ہے. حالانکہ ان اوقات میں کام کرنا چاہیے، ان اوقات میں کام کرنا چاہیے. سعودی عرب میں فجر کی نماز کے بعد دن شروع ہو جاتا ہے، فجر کی نماز کے بعد دکانیں کھل جاتی ہیں، ہوٹلیں کھل جاتی ہیں. اب پورے سعودی عرب کا تو پتا نہیں، لیکن کم سے کم مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ میں حرم شریف کے ارد گرد ماحول یہی ہے کہ فجر کی نماز کے بعد کام شروع ہو جاتے ہیں. تو ہمیں اپنے کام کاج صبح کے وقت کرنے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ ان میں برکت ہو. کسی دفتر میں جانا ہے، ڈاکٹر کے پاس جانا ہے، تجارت ہے اپنی، اور اسی طرح جو ہے کتب کا مطالعہ ہے، کتب کا مطالعہ. ہم نے اپنے یہاں مدرسے میں یہ قانون بنایا ہے کہ عشاء کی نماز کے بعد کوئی طالب علم پڑھنے کے لیے نہیں بیٹھ سکتا. یعنی عشاء کی نماز کے بعد پڑھنے کے لیے بیٹھ سکتا ہے 11 بجے کے بعد، جو سونے کا وقت ہے. اور ہم ان کو یہی کہتے ہیں کہ 11 بجے سو جاؤ، اور پڑھنا ہے تو جلدی اٹھ جاؤ. جلدی اٹھیں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ تہجد کی نماز ملے گی، جلدی اٹھیں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ فجر کی نماز کی تکبیر اولا ملے گی، جلدی اٹھیں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ فریش ہو کر کے آپ مطالعہ کریں گے تو اس میں اخذ زیادہ ہوگا، جلدی اٹھیں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ اندھیرے میں، سناٹے میں جو آپ کو پڑھنے میں لطف آئے گا وہ رات کو نہیں آئے گا. اور رات کو جو بچے دیر تک پڑھتے ہیں، گپ شپ میں لگے رہتے ہیں، تھکے ہوئے ہوتے ہیں، رات کو لیٹ سوتے ہیں، تہجد جاتی ہے، فجر کی نماز جاتی ہے، فجر کی رکعت جاتی ہے، فجر کی تکبیر اولا جاتی ہے، اور جو بچے رات کو سو جاتے ہیں اور صبح اٹھتے ہیں تو صبح اٹھنے کے بعد شرارت کو جی نہیں چاہتا، لیکن شرارت کو رات کو جی چاہتا ہے. گپ شپ کی مجلسیں فجر کے بعد آپ کو کم نظر آئے گی، عشاء کے بعد آپ کو خوب نظر آئے گی. لوگوں کے گھروں میں آپ جاؤ، فجر کی نماز کے بعد مجلسیں نہیں ہوتی، مجلسیں رات کو ہوتی ہیں. اسی طرح گناہ کا میلان بھی رات کو زیادہ ہوتا ہے. کوئی رات کو جلدی سو جائے اور پھر فجر کے لیے اٹھ جائے تو فجر کے بعد اس کا دل نہیں چاہے گا کہ میں بیٹھ کر کے فلم دیکھوں، اور اگر چاہے گا بھی تو یہ ہر وقت اندیشہ رہتا ہے کوئی آ جائے گا، کوئی دیکھ لے گا. جبکہ رات کو جب سب سو جاتے ہیں 10 بجے 11 بجے 12 بجے، اب اس کے بعد کون دیکھنے کے لیے آئے گا؟ تو رات کے اندھیرے کا، رات کی خلوت کا سہارا لے کر ہم اللہ کی معصیت کرتے ہیں. تو ہمارے اکابر جو ہیں وہ تہجد کے وقت اٹھ جاتے تھے، تہجد کی نماز پڑھتے تھے، اور اللہ تعالی شانہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر مناجات کرتے تھے، بات چیت کرتے تھے. اس کے بعد جو ہیں وہ اپنے معمولات پورے کرتے تھے، ذکر جہری، تلاوت وغیرہ، یہ سب کچھ فجر سے پہلے ختم ہو جاتا تھا. پاکستان میں اذان جو ہے وہ جلدی ہوتی ہے فجر کی، آدھ گھنٹہ پون گھنٹہ پہلے، 40 منٹ پہلے. ہمارے حضرت لدھیانوی رحمہ اللہ تعالی کا معمول یہ تھا کہ مسجد میں ایسے وقت پر داخل ہوتے تھے کہ اذان ہو رہی ہوتی تھی، تہجد کے لیے اٹھتے تھے، تہجد کے بعد معمولات سے فارغ ہو جاتے تھے، ذکر جہری وغیرہ، دعائیں، مناجات وغیرہ ہر چیز سے، اور گھر سے نکلتے تھے ایسے وقت میں کہ اذان شروع ہوئی. تو اذان شروع ہوئی، اذان ہو رہی ہے، اذان ختم ہوئی، بس اس وقت مسجد میں داخل ہوتے تھے، اور مسجد میں داخل ہونے کے بعد دو رکعت سنت پڑھتے تھے فجر کی، تو آدھا گھنٹہ باقی رہتا تھا فجر کی جماعت کو، اور سیدھے محراب میں آ جاتے تھے، اور محراب میں بیٹھ کر فجر کی نماز تک میں اپنے تلاوت کے معمول کو پورا فرماتے تھے. یعنی فجر تک میں ہر چیز سے فارغ ہو جاتے تھے. رات کا سویا ہوا آدمی، ادھر ادھر کے تھکاوٹ، وساوس، پریشانیاں بھی نہیں، نیا دن شروع ہو رہا ہے، تازہ دم، نشاط بھی. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا بھی گئی، اللہ میری امت کے لیے اس کے دن کے ابتدائی حصے میں برکت پیدا فرما. اللہ تعالی شان و ہمیں بھی توفیق دے. میں خود بھی جو ہے ایک بہت پرانی عادت ہو گئی ہے کہ رات کو لیٹ سوتے ہیں اور پھر صبح کو سونا پڑتا ہے، لیکن جن لوگوں کو ایسی عادت نہیں ہے ان کی خدمت میں ہم ضرور یہ گزارش کریں گے، میرے لیے بھی دعا فرمائیں. میں بھی بہت چاہتا ہوں کہ یہ سائیکل بدل جاوے، سونے کی کوشش کرو، 10 بجے 10:30 بجے سو جاؤ، خود بخود آنکھ تہجد کے وقت کھل جائے گی ونٹر کے اندر تو, اور صبح کے وقت جتنا ہو سکے کر لو, اور پھر اگر ضرورت پڑے تو دن کو تھوڑا قیلولہ کر لو دوپہر کو. کام کرنے والے حضرات 5 بجے 5:30 بجے 6 بجے آ کر کے ذرا کمر سیدھی کر لے قیلولہ کی نیت سے. اللہ تعالیٰ شانہ دنیا کے آخرت کے سارے کاموں میں برکت پیدا فرمائیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك, ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك, ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أحييتنا, واجعله الوارث منا, واجعل ثأرنا على من ظلمنا, ولا تجعل مصيبتنا في ديننا, ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا, ولا إلى النار مصيرنا, واجعل الجنة هي دارنا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون, وسلام على المرسلين, والحمد لله رب العالمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين, برحمتك يا أرحم الراحمين.